ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا محمد بن عقمة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا جرير قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ويل لأطماع القول ويل للمسرين الذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرما رہے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا ترحموا، تم لوگوں کے ساتھ مہربانی شفقت اور رحم کا معاملہ کرو، تمہارے ساتھ بھی مہربانی شفقت اور رحم کا معاملہ کیا جائے گا. واغفروا یغفر اللہ لکم، اور تم لوگوں کی خطائیں معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کریں گے. گویا آدمی جس طرح کا سلوک اور معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح کا سلوک اور معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو آدمی اپنے ساتھ جو سلوک اللہ کی طرف سے چاہتا ہو، اسی طرح کا معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کرنا چاہیے. ویل لاطماع القول، وہ لوگ جو بات سن کر کے اس کو قبول نہیں کرتے، ایسوں کے لیے ہلاکت. اقما کمی کی جمع ہے. بعض حضرات تو فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، وہ جو بعض مرتبہ دیکھا ہوگا برتن کے اندر، کسی برتن میں کوئی چیز ڈالنی ہوتی ہے تو اس کا منہ تنگ ہوتا ہے، تو کوئی دوسرا برتن ایسا اس کے اوپر رکھا جاتا ہے اور اس کے پھر ڈالی جاتی ہے. جیسے تیل وغیرہ ڈالنا ہو بوتل میں تو پہلے وہ نارچا رکھتے ہیں پھر اس پر رکھتے ہیں، کیف اس کو کہتے ہیں. تو عربی زبان میں کمی اس کو کہتے ہیں. گویا ویسے وہ اس برتن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اس سے گزرتی ہیں لیکن کچھ اس میں خود رہتا نہیں ہے. تو ایسا گویا ساری چیزیں لوگوں سے سنے لیکن خود عمل نہ کرے، ایسے لوگوں کے لیے اقماء القول کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جن کے کان میں کوئی بات نہ رہتی ہو، جو سنی غلط صحیح جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیتے ہوں، ایسوں کو اقماء القول کہتے ہیں. جو بھی ہو، دونوں قسم کے لوگوں کے لیے ہلاکت آئی ہے. ویل للمسرین الذین یسرون علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور ہلاکت ان لوگوں کے لیے بھی جو ایسے غلط کام پر جمے ہوئے ہیں، اصرار کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں. آج کل عام طور پر اس طرح کا مزاج بنتا جا رہا ہے کہ بھئی کسی کو آپ کس کے غلط روش کے اوپر، غلط رویے کے اوپر تنبیہ کرتے ہیں، بھئی آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف ہے. ہاں ولتا برابر ہے لیکن کیا کریں، یعنی وہ سامنے والے کا قصور نکال کر خود بھی اسی غلطی پر باقی رہنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگ جو اپنی اس غلط چیز پر اصرار کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ایسوں کے لیے بھی حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. ایک آدمی نادانی کی وجہ سے اپنی غلطی کو نہیں جانتا اور اس کو احساس نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو وہ کسی معنی میں جو ہے معذور کرا دیا جا سکتا ہے، اگرچہ گنہگار تو ہے ہی وہ بھی، اللہ کے یہاں اس کی بھی پوچھ ہوگی، مواخذہ ہوگا، لیکن ایک آدمی جاننے کے باوجود غلطی کے اوپر اصرار کرے، جمع رہے، تو یہ اور خطرناک صورتحال ہے. ایسوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلاکت کی بدعا فرماتے ہیں. حدثنا محمود قال حدثنا یزید قال اخبرنا الولید بن جمیل الکندی عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رحم ولو ذبیحۃ رحمہ اللہ یوم القیامہ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رحم اور مہربانی کا معاملہ کرے گا، چاہے ذبح کیے جانے والے جانور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. اگلی مجلس میں بتایا تھا کہ جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی خلقت جو ہے وہ انسانوں کی ضرورت کے لیے فرمائی ہے کہ انسان کی ضرورتیں اس سے پوری ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ان چیزوں کو، جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے. تو بہت سے جانور مختلف ضرورتوں میں استعمال ہوتے ہیں، بعض جانوروں ہیں جو سواری میں، بعض جو ہیں کھانے کے ہیں استعمال میں. تو بہرحال ان کی خلقت ہی اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات کے لیے کی ہے، اور اسی لیے شریعت نے ایسے کھانوں، ایسے جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت بھی دی. اس لیے ذبح کرنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، سواری نہیں، لیکن یہ ہے کہ بوقت ذبح بھی ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ کیا جائے. اور وہ یہ ہے جیسا کہ اگلی مجلس میں بتایا جا چکا ہے کہ ذبح کرنے کے لیے جو آلہ ہے وہ آلہ تیز ہو، تاکہ ذبح میں دیر ہو کر کے اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو. اسی طریقے سے ایک جانور کو ذبح کرنا ہے تو دوسرے جانور کو اس کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اس کی نگاہوں سے بچا کر، تاکہ اس کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ کر پھر اس کے دل میں ایک سہم سا پیدا نہ ہو. یہ بھی ہے اس کے ساتھ رحم کا تعلق. تو وہ بتلاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی رحمت اور مہربانی کا معاملہ چاہے وہ ذبح کیے جانے والے جانور ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ فرمائیں گے. باب افضل بیج من الحمرۃ. حمرا ایک چھوٹا جانور ہوتا ہے، چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، تو اس کا انڈا ایک آدمی نے لے لیا تھا، تو یہ اسی پر امام بخاری باب قائم کرتے ہیں. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا المسعودی عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ وعنهم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل منزلا فاخل رجل بیض حمرا. حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر میں کسی منزل پر قیام پذیر ہوئے، اترے، پڑاؤ ڈالا اپنے، اور اسی پڑاؤ کے دوران کسی آدمی نے ایک پرندے کے انڈے اس کے گھونسلے میں سے نکال لیے. فجاءت قریب فولا راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ چڑیا، وہ پرندہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر آ کر پر پھڑ پھڑانے لگا. تو فقال ایکم فجا ہادی بیستھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا یہ معاملہ دیکھ کر فرمایا، بھائی کس نے اس کا پرندہ، اس پرندے کے انڈے لے کر اس کو وحشت میں ڈال دیا، پریشان کیا، تکلیف میں ڈالا. فقال رجل یا رسول اللہ انا اخذت بیستھا. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں اس کے انڈے لے آیا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اردد رحمت اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اس کے انڈے واپس کر دے رحمت اللہ. تو اب یہ یا تو آپ نے خود یہ فرمایا اردد ہو رحمت اللہ، اس پرندے کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے اور جو ہے شفقت کا اور جو ہے محبت کا معاملہ کرتے ہوئے اس کے انڈے واپس کر دے، یا یہ ہے کہ اردد ہو آپ نے اتنا ہی فرمایا کہ اس کے انڈے واپس کر دے. اب آگے راوی کہتے ہیں رحمت اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس پرندے کے ساتھ محبت اور مہربانی کے طور پر تھا. گویا رحمت اللہ کا تعلق اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ہدایت اور تاکید کے ساتھ ہوگا. باب الطیر فی القفص. پرندے کو پنجرے کے اندر رکھنا، تو گویا کیا یہ رحمت کے اور مہربانی کے سلوک کے خلاف ہے یا اس کی گنجائش ہے؟ حدثنا عامر قال حدثنا حماد بن زید عن هشام بن عروہ قال كان ابن الزبير بمكة واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص. یہ ہشام ابن عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس زمانے میں مکہ میں تھے وہاں کے حاکم بھی رہے ہیں حضرت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس وقت پرندوں کو پنجروں میں اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، مطلب یہ ہے کہ پرندے کو پنجرے میں ڈال کر کے رکھنا یہ کوئی مہربانی کے خلاف نہیں، بشرطے کہ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا خیال رکھا جائے اور اس کو کوئی تکلیف اور ایذا نہ پہنچائی جائے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا سلیمان بن المغیرۃ عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرا ابنا لابی طلحہ یقال له ابو عمیر وکان له نغیر یلعب به فقال یا ابا عمیر ما فعل النغیر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بچے کو، یہ حضرت انس کا ماں شریک بھائی تھا، اس لیے کہ حضرت انس کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے ہوا تھا، انہی سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا. تو حضرت ابو طلحہ کے ایک بچے کو دیکھا جس کو ابو عمیر کہا جاتا تھا، تو وکان لہو نغیر یلعب به، ایک چڑیا تھی نغیر لال، ایک لال سرخ چونچ کی چڑیا ہوا کرتی ہے چھوٹی، وہ اس نے پال رکھی تھی جس کے وہ کھیلا کرتا تھا، اور وہ چڑیا پھر مر گئی اور اس کے مر جانے کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے غمگین بیٹھا ہوا تھا اس کے فراق میں جدائی کے اندر. تو اس کا غم دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل لگی کے طور پر اس سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابو عمیر تمہارا وہ لال کیا ہوا، تمہاری چڑیا کا کیا ہوا. یوں کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے، اس کا غم دور کرنا چاہتے. بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ پرندوں کو اگر پالنے کے لیے پنجروں کے اندر رکھا جائے تو اس کی اجازت ہے، بس وہی شرط ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کا ایذا رسانی کا معاملہ نہ کیا جائے، ورنہ جیسا کہ اگلے باب میں وہ عورت نے جو بلی پال رکھی تھی اس کا قصہ آ چکا ہے، اسی پر اس کو جہنم میں جانا پڑا. بابن ینمی خیرن بین الناس، کوئی آدمی لوگوں کے اندر بھلائی کے خاطر کوئی بات کسی کی اچھی بات پہنچاتا ہے نسبت کرتے ہوئے کہ بھائی فلانا آدمی تو تمہارے لیے بہت دعا کر رہا تھا، میں گیا ہو تو تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، تاکہ اس کو سن کر کے اس کے متعلق اس کے دل میں کوئی اگر میل ہے قدورت ہے تو وہ دور ہو جائے، ذرا دوری ہے تو وہ ختم ہو جائے، نزدیکی پیدا ہو جائے. حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثنی اللیث قال حدثنی یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی حمید بن عبد الرحمن ان امہ ام کلثوم ابنۃ عقبۃ بن ابی محیطی اخبرت انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت حمید ابن عبد الرحمن جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ اپنی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی محیط سے نقل کرتے ہیں. یہ ام کلثوم جو ہیں، عقبہ ابن ابی محیط جو ہے وہ تو مکہ کا بڑا جو ہے سخت قسم کا کافر تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا. ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں حرم کے اندر بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اپنی ٹولی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کو شرارت سوجی، اس نے کہا بھائی آج فلانے محلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، کون ہے جو اس کی اوج اٹھا کر لا کر کے ان کے اس پر رکھ دے، پیٹ پر رکھ دے. چنانچہ یہی عقبہ ابن ابی محیط جو ہے وہ گیا اور وہ اوج اٹھا کر کے لایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اس حالت میں لا کر آپ کی پیٹ پر رکھ دی. اس کے بوجھ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنا آپ سر اٹھانا مشکل ہو گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، دوڑی ہوئی آئیں، ان لوگوں کو کوچتی ہوئی اس کو ہٹایا، آپ پھر آپ اٹھے. تو بہرحال یہ عقبہ ابن ابی محیط غزوہ بدر کے موقع پر یہ قید پکڑا گیا تھا، اور جو 70 قیدی پکڑے گئے تھے اس میں یہ بھی تھا، لیکن راستے ہی میں مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی مقام روحہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی گردن مروا دی، وہ جو گستاخیاں کرتا تھا اسی پر. تو یہ اس کی بیٹی تھی ام کلثوم، وہ بہت ابھی جو ہے قریب البلوغ تھی اور ایمان لے آئی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں سے صلح کی تھی تو اس صلح میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کوئی آدمی مکہ کا رہنے والا اگر جو ہے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو ہمارے حوالے کریں واپس کریں. چنانچہ اس صلح کی بنیاد پر جو مرد آئے تھے ان کو تو واپس کیا گیا اور یہ اسی زمانے میں مسلمان ہوئی تھی اور مسلمان ہو کر جو ہے اکیلی وہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی. ان کے بھائی پہنچے لینے کے واسطے کہ ہماری بہن آئی ہے اور یہ تو اس راستے نے واپس نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اس شرط کا تعلق مردوں سے ہے عورتوں سے نہیں ہے. تو بہرحال اس وقت پھر ان کا نکاح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. بعد میں انہوں نے طلاق دی. اس کے بعد حضرت عبد الرحمٰن نوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. انہی سے یہ حمید پیدا ہوئے ہیں. یہی حمید اپنی والدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. اخبرت کہ ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط نے ان کو بتلایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیقول خیرا او ینمی خیرا. کہ جو آدمی لوگوں کے درمیان تعلقات کو ہموار کرنے کے لیے درست کرنے کے لیے کوئی بھلی بات کسی کی طرف سے دوسرے کو پہنچاتا ہے تو یہ جھوٹا نہیں ہے, مطلب کہ وہ گنہگار نہیں ہے, اس کو کذاب نہیں کہیں گے. قال فلم اسام اسما ہو یورخص فی شئین مما یقول الناس من الکذب الا فی ثلاث. پھر یہی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں کی گفتگو میں جو ہے غلط بات کہنے کی گنجائش دیتے ہوئے کبھی سنا نہیں سوائے تین موقعوں کے. الاصلاح بین الناس, ایک تو لوگوں میں تعلقات کو درست کرنے کے لیے, بھائی دو جماعتوں میں یا دو آدمیوں میں تعلقات کشیدہ ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں, اب آپ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھائی اس کی طرف سے وہ تو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے میں نے سنا. اب ایک ہر آدمی دعا تو کرتا ہی ہے اللہ عام مسلمانوں کے لیے, اور عام مسلمانوں میں یہ بھی ہے جھوٹی بات بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ایسا. تو بہرحال میں وہ آپ کی خیر خواہی کرتا ہے آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہے, تو اس طرح تاکہ اس کے دل میں اس کے متعلق جو میل ہے دور ہو جائے جو دوری ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت, مگر اس میں بھی کہتے ہیں کہ جو ہے توریہ توریہ یعنی یہ ہے کہ بظاہر الفاظ ایسے استعمال کیے جائیں کہ اگر اس کے اندر کچھ ذرا تعویل کریں تو وہ بات اپنی جگہ پر درست ہے. جیسا کہ میں نے کہا ابھی کہ بھائی وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے, تو چونکہ ہر مسلمان عام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے اور عام مسلمانوں کا ایک فرض یہ بھی ہے, اس معنی کر کے یہ کہنا درست ہے. اور بھی شکلیں ہیں اس کی. وہ حدیث الرجل امراتہ اور آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ, اور یہ ایسا ذرا پیچیدہ رہتا ہے, کبھی جو ہے ان کی دلجوئی کے لیے ایسی توریہ والی بات کرنی پڑتی ہے شوہر کو بیوی کے ساتھ, تو اس کی اجازت. وہ حدیث المرات زوجہا, اسی طریقے سے عورت جو ہے کبھی شوہر کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کر دے تو اس کی اجازت. باب لا یصلح الکذب, جھوٹ جائز نہیں ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا عبداللہ بن داود عن الاعمش عن ابی وائل عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں قال علیکم بالصدق فان الصدق یهدی الی البر وان البر یهدی الی الجنہ. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو, یعنی ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کرو. کیوں؟ فإن الصدق يهدي إلى البر, اس لیے کہ سچائی جو ہے آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے, نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یعنی سچ بولنے کی برکت یہ ہوگی کہ آدمی نیکی کے اوپر قائم ہوگا, نیک اعمال کی توفیق ہوگی. وإن البر يهدي إلى الجنة, اور نیکی آدمی کو جنت تک لے جاتی ہے. دیکھو یہ نیک بننے کا بہت آسان نسخہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتا ہے, تجربہ کر کے دیکھ. جو لوگ اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں, اعمال خیر پر مداومت کرنا چاہتے ہیں, وہ طے کر لیں کچھ بھی ہو جائے بظاہر سچ بولنے میں کتنا ہی بڑا نقصان معلوم ہوتا ہو, بظاہر سچ بولنے میں جان تک کا خطرہ معلوم ہوتا ہو, تو بھی یہ طے کر لیں کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا. اگر آپ اس کا اہتمام کر لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وعدہ ہے، فرماتے ہیں فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، کہ سچائی جو ہے وہ آدمی کو نیکی تک لے جاتی، تمام خیر کے کاموں کی اس سے توفیق ہوگی، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو ہے نیکی آدمی کو جنت تک پہنچاتی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور آدمی سچ کی پابندی کرتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا شمار صدیقین میں ہوگا، سچوں میں ہوگا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذِبَ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جھوٹ جو ہے آدمی کو بدعملی کی طرف لے جاتا ہے، فجور یعنی گناہ، سب نافرمانی کے کام کو فجور سے تعبیر کیا جاتا ہے، گویا جھوٹ کی خاصیت ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے آدمی ہمیں ہمیشہ گناہوں میں مبتلا ہوگا، والفجور یہدی الی النار، اور یہ گناہ جو ہیں اس کو جہنم تک لے جائیں گے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باقاعدہ وہ جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹوں میں شمار ہو گیا معاملہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے، پھر تو گویا مہر لگ گئی، تو بہرحال یہ ویسے روایتوں میں اس نوع کے قصے بھی موجود ہیں کہ کسی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے متعلق کہا کہ مجھ میں بری عادتیں ہیں، چوری بھی ہے اور زناکاری میں بھی مبتلا ہوں، فلاں میں بھی مبتلا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، کوئی ایک کام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ بھئی سچ بولا کرو، جھوٹ مت بولنا، وعدہ کرنا، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جب چوری کرنے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ اب میں نے تو سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، چوری کر رہا ہوں، اب اگر بعد میں پوچھا جائے گا اور میں بتلاؤں گا کہ میں نے چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، چوری نہیں کروں گا، پھر جب زنا کا خیال آیا تو کیا میں نے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، اب اگر میں زنا کرتا ہوں بعد میں اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں بتلاؤں گا کہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، پھر اس کی جو سزا ہے وہ جاری ہوگی، کوئی رات تو گویا یہ سچ جو ہے وہ سارے گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ بن گیا، تو حقیقت یہی ہے، ویسے اس کی خاصیت ہی. یہاں اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ کی خاصیت بتلائی، یہ تو ایک عملی طور پر ایک قصہ حدیث میں موجود ہے، وہ میں نے آپ کو بتلایا، ورنہ آپ سچ کا اہتمام کریں گے تو یہ ضرور نصیب ہوگا، حضور کا وعدہ ہے، حضور نے فرما دیا کہ سچ کا نتیجہ یہ ہے، ان الصدق یهدی الی البر، اس لیے میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اپنے طلبا سے بھی کہ بھئی آپ نیکی کی راہ پر اگر لگنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ، سارے دوسرے طریقے اپنا چکے، یہ ایک طریقہ بھی اپنا کر کے دیکھ لو، طے کر لو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ ہی بولیں گے، تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حدثنا قتیبة قال حدثنا جریر عن الاعمش عن مجاہد عن ابی معمر عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لا یسلو الکذب فی جد ولا حزن ولا ان یعید احدکم ولدہ شیئا ثم لا ینجز له. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا درست جائز نہیں ہے، نہ تو حقیقت کے طور پر اور نہ مذاق کے طور پر، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، مذاق میں بھی بولے گا تو بھی بہرحال وہ گنہ گار ہو، بلکہ ولا ان یعید احدکم ولد شیئا، یہاں تک کہ کوئی آدمی اپنے بچے کو کوئی ایسا وعدہ نہ کرے جس کو پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو، جھوٹ موٹ بچوں کو پھسلانے کے لیے، ان سے کچھ کام کروانے کے لیے، نکلوانے کے لیے، ماں باپ کہتے ہیں چلو تم ایسا کرو ہم تم کو جو ہے یہ دیں گے، ایسا کریں گے، حالانکہ اس وعدے کو پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہوتا. انہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے یا اور کسی کے متعلق، ایک مرتبہ ایک والدہ نے اپنے بیٹے کو یوں کہا لاؤ میں تم ادھر آؤ میں تم کو کچھ دیتی ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جب تم نے یہ کہا تو واقعتاً تمہارا ان کو کچھ دینے کا ارادہ تھا، تو کہاں ایک کھجور تھی میرے پاس اور میرا ارادہ تھا کہ یہ آئے گا تو میں یہ کھجور دوں گی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. تو بہت سی مرتبہ آدمی اس طرح کی باتیں کر کے بھی اپنے آپ کو جھوٹ میں مبتلا کرتا ہے، ضرورت ہے کہ اس سے بھی بچنے کا اہتمام کیا جائے. باب الذی یصبر علی اذی الناس، جو آدمی لوگوں کی ایذا رسانیوں پر صبر سے کام لیتا ہے، یہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن العمش عن يحيى بن الثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے، یعنی بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ بس سب سے منقطع ہو کر الگ ہو کر کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں. اب جب کسی سے ملاقات ہی نہیں تو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں جو آدمی لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، اب وہاں یہ صورتیں پیش آ سکتی ہے کہ لوگوں کی طرف سے اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے جس سے اس کو تکلیف ہو. حضور فرماتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ خلط ملط رہتا ہے، ملا جلا رہتا ہے، ویصبر علی اذاہم، اور ان کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیفوں پر صبر سے کام لیتا ہے. ظاہر ہے لوگوں سے جب ملا جلا رہے گا تو تکلیفیں تو پہنچے گی، غیر تو کیا اپنوں سے بھی پہنچے گی، بیوی سے بھی پہنچے گی، بچوں سے بھی پہنچے گی، اپنے گھر کے لوگوں سے بھی پہنچے گی، تکلیف تو پہنچے گی. خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، وہ آدمی اس آدمی کے مقابلے میں جو نہ تو لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے نہ ان کی زارسانیوں پر صبر کرتا ہے، یعنی وہ الگ گھر میں کونے میں بیٹھا ہوا ہے تنہائی میں، تو اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے. سمجھا کہ نہیں؟ اس لیے گویا یہ آدمی کا اپنے معاشرے کے اندر معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کہ بھائی رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرنا اور صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورا کرنا، قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچانا، پڑوسیوں کے ساتھ ملنا جلنا، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، اپنے معاشرے کے اندر سماج کے اندر جو بیمار ہیں ان کی تیمارداری کرنا، جو بھوکے ہیں ان کی کھانا کھلانے کا انتظام کرنا، جو اور تکالیف میں مبتلا ہیں ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا، مطلب کہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک فرد جس طرح ان سارے تقاضوں کو اور ان سارے حقوق کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، جو آدمی اس طرح زندگی گزارے گا اور اس طرح کرنے میں ظاہر ہے اس کو تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑے گی، مشقت بھی پڑے گی، تو ان مشقتوں کو بھی وہ خوش دلی کے ساتھ اٹھاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا مرتبہ بڑا اونچا ہے، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو بڑا اجر و ثواب ملے گا. باب الصبر علی الاذی، ایذا رسانی کے اوپر صبر، یعنی کوئی آدمی کسی کو تکلیف پہنچائے تو جس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اس کو صبر کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان قال حدثنا العامش عن سعید بن جبیر عن ابی عبد الرحمن السلمی عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس احد او قال لیس شیء اصبر لا ذا یسمعه من اللہ عز وجل. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف پہنچانے والی چیز کو سن کر اس پر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں. کیوں؟ انہم لیدعون لہ ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم، کہ دنیا میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے لیے اولاد کو مانتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے تھے، یا عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یا یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو نہ اس کی کوئی بیٹا ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد، تو یہ تو اللہ کی شان ہے، گویا اللہ کی خاص، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے. لیکن اس کے باوجود دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو مانتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ اولاد ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو عافیت بھی دے رہے ہیں، روزی بھی دے رہے ہیں، یعنی اللہ سے بڑھ کر تحمل کرنے والا، صبر کرنے والا اور کون؟ اگر آج ہمارے اور آپ کے اختیار میں روزی ہو اور کوئی آدمی ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہو تو کیا ہم اس کا دانا پانی بند نہیں کر دیں گے؟ کوئی بڑے سے بڑا ہو وہ بھی کہے کے کب تک چلائے گا؟ ایک دو دن تک تو ٹھیک ہے, وارننگ دے دے گا اس کو, لیکن اللہ میاں کی طرف سے برابر سلسلہ جاری ہے, موت تک ساری اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز اس کی بند نہیں کر رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے شان صبر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے صبور, کہ اللہ بہت زیادہ صبر کرنے والا. گویا اسی لیے حکم دیا گیا تخلق بھی اخلاق اللہ, اللہ تعالیٰ والی صفات پیدا کرنے کا اہتمام کرو. گویا اللہ بھی اس کے خلاف جو باتیں کہی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر صبر اور کرتے ہیں, تم بھی تمہارے خلاف کوئی باتیں کہی جائیں تو اس پر صبر کرو. روایتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس مخلوق کی زبان کو میرے معاملے میں بند کر دے, جو چاہیں بولتے ہیں. ہر ایک کو یہی سے شکایت رہتی ہے اپنے متعلق, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی بھیجی حضرت موسیٰ پر, اے موسیٰ مخلوق کی زبان کو میں نے اپنے لیے بند نہیں کیا ہے, تمہارے لیے کہاں سے بند کروں گا؟ لوگ جو چاہتے ہیں مجھے بولتے ہیں. اللہ اگر چاہتے تو کوئی زبان سے اللہ کے خلاف کوئی بات نکالتا فوراً ان کی زبان کٹ جاتی, سڑ جاتی, بدبو پیدا ہو جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ کچھ مہلت دی. بہرحال یہ ہمیں گویا تعلیم دی جا رہی ہے, ہمیں اس پر ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس طرح آپ بھی لوگوں کی طرف سے جو ایزائیں پہنچتی اس پر صبر سے کام لیں. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا العمش قال سمعت شقیقا یقول قال عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمتا کبعض ما کان یقسم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا, اور جیسا آپ کی عادت شریفہ تھی جس طرح آپ تقسیم کرتے تھے اس مال کو بھی آپ نے کچھ لوگوں کے درمیان تقسیم کیا, کچھ لوگوں کو دیا. فقال رجل من الانصار واللہ انہا لقسمت ما ارید بها وجہ اللہ عز وجل. تو اب آپ کی اس تقسیم پر ایک آدمی منافقین میں سے تھا, وہ یہ بولا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ کی خوشنودی ملحوظ نہیں رکھی گئی. دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل پر یہ یوں کہنے, دنیا میں ایسے بھی لوگ, آج میرے اور آپ کو متعلق کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو کائے کو برا مانتے ہیں؟ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جملے کہنے والے موجود ہیں کہ اس عمل میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ملحوظ نہیں رکھی گئی, تو بہرحال یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سنا. قلت انا لا اقولن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ وفی اصحابی. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا یہ بات حضور تک میں ضرور پہنچاؤں گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے, اور حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, فسارت اور میں نے چپکے سے آپ کے گوشت مبارک میں یہ بات پہنچائی. اب یہ ہے کہ بھئی جیسے بعض لوگ کہیں بھئی یہ تو چغلی نہیں ہوئی, چغلی میں دیکھو دونوں بات پہنچانا, چغلی میں جو بات پہنچائی جاتی ہے اس میں نیت افساد کی ہوتی ہے, فساد پھیلانے, اور اگر نیت آپ کی فساد پھیلانے کی نہیں ہے بلکہ جس کو آپ بات یہ کہہ رہے ہیں اس کی خیرخواہی مقصود ہے, جو کہنے والا ہے اس کی برائی مقصود نہیں ہے, تو نیت کے بدل جانے کی وجہ سے وہ چغلی نہیں رہے گی. اسی لیے کسی کے اس پر کوئی فیصلہ کرنے کا ہمیں حق پہنچتا نہیں ہے. بہرحال اسی لیے علماء نے اور امام بخاری نے خود بھی اسی روایت کے اوپر یہ عنوان قائم کیا ہے کہ اگر کسی کی خیرخواہی کی غرض سے اگر کوئی بات اس کے متعلق کہی گئی ہے اور وہ اس کو پہنچائی جائے تو اس صورت میں اس کو چغلی میں شمار نہیں کریں گے. خیر تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے, میں وہاں حاضر ہوا اور چپکے سے آپ کے کان مبارک میں نے یہ بات پہنچائی. فشق ذلک علی, یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی گرانی, وتغیر وجہ, اور یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے غم کے اور غصے کے چہرے کا رنگ بدل گیا. دیکھو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کی بات سننے سے اثر تو ہوتا ہے, اثر ہونا یہ تقوی اور بزرگی اور نیکی کے خلاف نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اس بات کو سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے انور بدلنا نہیں چاہیے تھا, بلکہ اثر ہونا یہ تو عین طبیعت کا تقاضا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے آدمی کو حساس دل عطا فرمایا ہے, تو دل ہی تو ہے نہ ہے سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں. تو کوئی ایسی بات تکلیف دینے والی کہے گا تو جب ہم تک پہنچے گی تو تکلیف تو ہوگی. یہ تکلیف کا ہونا یہ اس کی کوئی تقوی اور بزرگی کی شان کے خلاف نہیں ہے. دیکھیے یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بات بڑی گراں گزری اور آپ کا چہرہ بدلا، وہ غضب، آپ ناراض ہو گئے یہ سن کر. بس اتنا ہے دوسروں میں اور نیک بندوں میں فرق کہ نیک بندے اس پر پھر انتقامی کارروائی نہیں کرتے، اس کا کوئی ایکشن نہیں لیتے، اور دوسرے لوگ ایکشن لیتے. فرق اتنا ہی، باقی اثر ہونا اپنی جگہ پر. تو بہرحال حتیٰ ودی تو انی لم اکن اخبرت ہوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں، میں دل میں یہ تمنا کرنے لگا کاش کہ میں نے یہ بات حضور کو کہی نہ ہوتی، اس لیے کہ وہ تو خیر خواہی کی نیت سے لائے تھے. اب دیکھا اس کو سن کر حضور کو تکلیف ہوئی، تو ظاہر ہے حضرات صحابہ ہر ایسی چیز جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو کسی بھی طرح ہو وہ گوارا کر سکتے نہیں تھے. کہا مجھے خیال ہوتا کہ ایسا ہونے والا ہے تو میں یہ بات ہی نہ کہتا ہوں. ثم قال، کہتے ہیں اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا، قد اوذی موسیٰ بأكثر من ذلك، کہ حضرت موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی. فصبر، یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا، وہ اس پر کوئی آپ نے کارروائی نہیں. تو یہاں یہی بتلانا ہے کہ ایسی کوئی چیز تکلیف دے اگر آپ کو پہنچے، چاہے اپنوں کی طرف سے پہنچے چاہے غیروں کی طرف سے پہنچے، یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ ایسی چیزوں پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، بڑے مراتب بلند ہوتے ہیں. یہی تو وہ چیز ہے جس میں آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. اس میں ہی تو آدمی شریعت کا یہ احکام کا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا کتنا لحاظ خیال پاس رکھتا ہے، اسی میں تو پتہ چلتا ہے. ویسے دعوے تو ہم اور آپ سب کرتے ہیں حضور کی محبت کا، لیکن حضور کی تعلیمات پر عمل اور حضور کے طریقے کو اپنی زندگیوں میں جاری کرنا، یہ ہے اصل محبت کا تقاضا. یہ ایسے موقعوں پر اس کا پتہ چلتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آدمی کو بیڑی یا تمباکو کی عادت ہو، نہ استعمال کرنے کے بعد تکلیف اور بے چینی ہوتی ہو، یا وہ علاج کے لیے کھاتا ہو جیسے بے چینی دور ہو جائے، یا پاخانہ آسانی سے ہو، اس صورت میں ان کا استعمال کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اس میں بقدر ضرورت کر سکتا ہے. بعض لوگ کفنی پائجامہ ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے ہیں مگر وہ اپنے بال سنت کے خلاف کٹواتے ہیں، یعنی پیچھے سے چھوٹے ہوتے ہیں، کان کے اوپر کے حصے کے چھوٹے ہوتے ہیں، اور جو حصہ ٹوپی ڈھانپ لیتی ہے وہ حصے کے بال بڑے ہوتے ہیں. تو کیا انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بال سنت کے خلاف ہے، حالانکہ ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے؟ کہہ سکتے ہیں. آپ محبت سے ان کو بتلا دیجئے کہ بھائی شاید ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ہر چیز جو ہے شریعت کے مطابق ہے، آپ کا لباس شریعت کے مطابق ہے، آپ کی داڑھی شریعت کے مطابق ہے، آپ کی چال ڈال شریعت کے مطابق ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کے بال اس کے مطابق نہیں ہیں. بھائی شاید ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بال کے سلسلے میں شریعت کا جو حکم ہے وہ معلوم نہیں ہے، ورنہ آپ ایسا نہ کرتے. کس طرح کہہ سکتے؟ کیا غیر مسلم کی پرب کا پانی پی سکتے ہیں؟ اگر گھر دور ہو یا مسجد سے نہیں لا سکتے ہو پی سکتے ہیں، گھر قریب ہو تو بھی پی سکتے ہیں. غیر مسلم کا پانی پینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹو ویلر گاڑی میں گیس کٹ ڈلوانا، یعنی پیٹرول کے بجائے گیس سے چلانا، جس سے اس کی ایوریج بڑھ جاتی ہے، یہ سرکاری جرم ہے. اگر آپ پتا چل جائے تو دنڈ ہو. اپنی مالکی کی گاڑی میں اس طرح گیس کٹ ڈلوا سکتے ہیں؟ اگر جو لوگ ڈلواتے ہیں اس کا کیا؟ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سرکاری قانون کی خلاف ورزی کر کے اپنی عزت و آبرو اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. جب آپ اس کے خلاف کریں گے اور آپ کا یہ جرم پکڑا جائے گا تو پولیس آپ کو جرمانہ کرے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے حاضر کر کے 3 دن کی سزا بھی دلوا دے اور دوسرے دن اخبار میں بھی آ جائے. تو یہ ایک بری چیز ہے، اس لیے ایسا نہ کریں. بعض لوگ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں اور نماز ہی میں ان آستینوں کو اتار لیتے ہیں، کیا یہ صورت میں نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی. نماز ویسے مثلا جیسے ایک آدمی ہے آستین چڑھا کے وضو کر رہا تھا اور وضو کر کے فارغ ہو کر کے مسجد میں آیا، دیکھا امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں، اب اگر آستین باہر اتار کر کے یہ ہوتا ہے تو وہ تو رکوع میں شریک ہو کر رکعت ملنے کا جو امکان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس حرص اور اس لالچ میں کہ بھئی مجھے رکوع مل جائے گا تو رکعت بھی امام صاحب کے ساتھ مل جائے گی, آستین اتارے بغیر شریک ہو گیا اور پھر دھیرے دھیرے اس طرح آستین اتار لی کہ جس سے پہلے کثیر لازم نہیں آتا ہے تو اس کی اجازت ہے. کتابوں میں یہ لکھا ہے ہاتھ پیر کی انگلیاں پھوڑ سکتے ہیں, جماعت خانے میں بال لوگ پھوڑتے ہیں, بال لوگ مجلسوں میں پھوڑتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہ مسجد کے اندر یا نماز کی حالت میں یہ پھوڑنا مکروہ ہے. ویسے اس کے علاوہ اور جگہوں پر اگر اپنی انگلیوں کو راحت پہنچانے کے لیے, یعنی انگلیوں میں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے یا درد ہو رہا ہے اور آپ کے اس پھوڑنے سے وہ درد دور ہو سکتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگلیاں پھوڑنا شیطان کی تسبیح ہے, یہ کہیں میرے دیکھنے میں نہیں آیا. آپ کی نظر میں آیا ہو تو حوالہ مجھے دے دیجئے گا. کوئی آدمی مندر کا پتہ پوچھے تو بتا سکتے ہیں. اب یہ مندر کا پتہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ معلوم کہ وہ جس گھر میں جانا چاہتا ہے وہ فلانے مندر کے قریب ہے, اس لیے مندر ایک معروف جگہ ہونے کی وجہ سے پتہ پوچھتا ہے, یا مندر کسی بازار کا نام ہے اس لیے پوچھتا ہے. تو جیسا موقع ہو ایسا جواب دیں. آپ سردی خوب صحیح ہوئی تی حالت میں نماز میں چھینک آوے اور ناک میں پانی خوب نکلے ترے شو کروں تین چالو نماز میں؟ ہاں بھائی, اس طرح پھیلے کثیر نہ ہو. پھیلے کثیر یعنی اس طرح کا کام کہ جس کے کرنے والے کو کرتا دیکھتے ہوئے باہر کا آدمی یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, اس سے بچتے ہوئے اس کا یہ کر سکتے ہیں. رومال ایسے موقع پر لٹکا دیا جائے گلے میں اور جو ہے وہ یہ کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں جیسا موقع ہو. بکرانی کئی سات چیز حرام تھے کہ جہاں سو غیر مسلموں کو کھائے تھے ہم نے تولما آپ ہی سکھائی کہ نہیں. ایک تو بہنے والا خون وہ تو حرام ہے, اور ایک جو ہے بکرا ہو تو اس کا جو شرمگاہ کا یعنی اس کا ذکر جس کو کہتے ہیں نر کی شرمگاہ, اور مادہ ہو تو اس کی جو شرمگاہ ہے وہ. تین ہوئی اور جو ہے وہ مثانا یعنی پیشاب کی تھیلی چار, اور خصیتیں پانچ, اور آگے وہی تو اس کو آرام کرنا. ایک جو ہے بدن میں گلٹی ہو جاتی ہے, جانوروں کو بھی دیکھا ہوگا ہمارے انسانوں میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے, کوئی گانٹ سی ہے وہ اندر جم گئی ہے تو کاٹنے کے جب ایسے بات جانور کو ذبح کیا جاتا اندر کی جو یہ گانٹ ہے اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. کتنے ہوئے ہیں؟ چھ. اور ساتواں جو ہے پتا. بس اب یہ جو حرام مغز جس کو کہتے ہیں یعنی وہ جو اس کے اندر یہ آنے والی جو سفید یہ ہے, وہ عام طور پر کتابوں میں جو سات چیزیں لکھی ہیں اس میں اس کا تذکرہ نہیں. ہاں ایک کتاب ہے در مختار کی شرح تحتاوی, اس کے اندر البتہ حرام مغز کا تذکرہ ہے اور اس کو یہ کیا ہے اسی سے بعد لوگوں نے لیا ہے, اور مفتی کفایت اللہ صاحب نے تو اس کے متعلق کہا ہے کہ نہیں. باقی یہ ہے کہ یہ سات چیزیں جس کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے اس میں اس کا شمار نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں جو سوم کے اندر موم کے اندر رکھے ہیں ایک ڈبے میں, بہت وقت کے بعد اس کو کھولا تو پہلے کے مقابلے میں وہ بال مبارک بڑھ بھی گئے ہیں, لیکن موم میں ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے میں مل گئے ہیں. تو کیا اس کو موم سے الگ کر کے سفید کپڑے میں لپیٹ کے عطر وغیرہ لگا کر رکھ سکتے ہیں؟ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو عزت سے احترام سے رکھنا. اب اس میں یہ ہے کہ کپڑے میں رکھیں اور اس میں خوشبو وغیرہ رکھی جائے وہ بھی ایک طریقہ ہے, جسے موم میں رکھا تھا یہ بھی ایک طریقہ ہے. شوہر اپنی عورت کی خالہ کو لے کر حج میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ اپنی بیوی کی خالہ جو ہے وہ محرم نہیں ہے, وہ غیر محرم نامحرم ہے. یہ جب تک آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے. اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو اس پر حج فرض ہے لیکن شادی باقی ہے تو کیا پہلے حج ادا کریں؟ حج ادا کرنا پڑے گا بھائی, حج فرض ہو گیا ہے تو. شادی کی وجہ سے حج کو حج کا خاص کر کے حج کا زمانہ اگر آ گیا
اور مال ہے تو حج پہلے کرنا پڑے گا. مسواک آدھا استعمال ہوا نیا مسواک آ جائے یا خرید لیں تو اس آدھے مسواک کو استعمال نہ کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ ایسے کوئی حرج نہیں بجائے. کوئی آپ کا جو عقیدت مند ہو اس کو دے کر اس کو صحیح استعمال میں لا سکتے ہیں. ہمیں اپنے رشتے دار جو فرانس میں رہتے ہیں ان سے قرض لینا ہے. وہاں کا چلن ہے یورو, جس کا یہاں بھاؤ یورو کا 58 روپے ہے. ہمیں ایک سال کے وعدے پر قرض لینا ہے. اگر ایک سال کے بعد یورو کا بھاؤ زیادہ ہو جائے تو کیا وہ بیاج کے درجے میں جایا جائے گا؟ اب ہمیں وہاں سے قرض لینا ہے. دیکھو قرض کے متعلق شریعت کا قانون یہ ہے کہ الاقراض تقضا بامثالها, کہ قرض نے جو چیز لی ہے وہی چیز واپس کی جائے گی. آپ نے روپیے لیے ہیں تو روپیے واپس کیے جائیں گے, یورو لیے ہیں تو یورو واپس کرو. آج اگر آپ یورو لے رہے ہیں قرض کے طور پر ایک سال کے بعد آپ کو یورو ہی واپس کرنے چاہیے. اب چاہے آج یورو کا بھاؤ 56 روپے ہو اور کل کو 50 روپے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوالٹی بناتے ہیں اور گاہک کو یہ بتاتے نہیں ہم نے آئل اڑایا ہے, اور یہ بھی نہیں بتاتے کہ آئل نہیں اڑایا, اور یہ کہتے ہیں ایسا کرنا جائز اور حلال ہے. تو کیا یہ واقعی حلال ہے؟ نہ بھائی, یہ تو دھوکہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے. ایک آدمی غلے کا ڈھیر لگائے ہوئے بیچنے کے لیے بیٹھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر کیا جو غلہ تھا وہ گیلا تھا. حضور نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا کہ بارش آ گئی تھی تو وہ گیلا ہو گیا تھا, میں نے اس کو اندر کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بھی اسی قبیل سے ہے. اگر کوئی مسلمانوں کی خدمت کی لائن کی سنستھا ہو اور اس کا ممبر بننے میں فوٹو کی ضرورت پڑتی ہو, یا کوئی مسلمانوں کی بینک میں کھاتا کھلوانا ہو اور وہاں فوٹو کی ضرورت پڑتی ہو, اس صورت میں فوٹو پڑوا سکتے ہیں؟ اب یہ کہ سنستھا کیا ہے ممبر بننے کے لیے فوٹو پڑوانا, اب ظاہر ہے اس میں جا کر کے آپ جو خدمت کرنا چاہتے ہیں اس کا ممبر بنے بغیر بھی وہ خدمت تو آپ کر سکتے ہیں. اور فوٹو جو ہے وہ ایک حرام ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. رہا بینک کا مسئلہ, تو اگر کچھ قوانین کی سرکاری قانون کے اعتبار سے کچھ ایسی شکلیں بنتی ہے کہ وہاں آپ کو کھاتا کھلوانا ضروری ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو حرام سمجھتے ہوئے اور دل میں اللہ سے توبہ کرتے ہوئے گنجائش نکلے گی. انفرادی وقت میں اگر نماز پڑھنے جاوے تو مسجد کے لائٹ پنکھوں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں, الا ہے کہ اگر وہاں عام اجازت دی گئی ہو سب کے لیے اور جو اس میں پیسے دینے والے ہیں وہ بھی اس کو جانتے ہیں اور اس کو جان کر کے دیتے ہوں تو اس کی اجازت ہے, ورنہ انفرادی اس کے لیے نہیں. عام اوقات جو ہیں جن اوقات میں نماز کے جماعت کے اوقات اور جہاں جہاں جتنی دیر تک جماعت کے بعد یا جماعت سے پہلے اس کو چلانے کا یہ ہو دستور ہو, اس سے زیادہ نہیں. آتی کالے فرینڈ شپ ڈے چھے, તેમાં આપણા મુસલમાન ભાઈઓ અને બહેનો કોલેજો શાળાઓ અને જાહેર માર્ગો પર તેની ઉજવણી કરે છે. એકબીજાને હાથમાં પહેરવા માટે પટ્ટી કે કોઈ આકર્ષક ઘડિયાળ કાર્ડ એવું કંઈ આપે છે અને તેમની દોસ્તીનો પ્રેમ બતાવે છે. એ જાય છે, એ તો ઘેરો કે નક્કાલી છે. ઇજાજત નથી. ફ્રેન્ડશીપ ડે ઓર યે સબ એસી ચીજ. આવતો સોમવારનો દિવસ તારીખ 7 મહિનો 8 અને વર્ષ 6 એટલે કે 786 આવા દિવસે લોગ ભી દેખીએ કા કા કે નુકસે પેદા કરતા. આવા દિવસે કોઈ દુકાન કોઈ વસ્તુની શરૂઆત કરી એની કોઈ હદીસમાં? અબ લિખને વાલા ભી જાનતા હૈ કે હદીસ મેં કોઈ એસી તાકીદ વાકીદ આઈ નહીં. કોઈ માણસ જીના કે બદનજીરી કરે તો તેના પર તે ફર્જ છે દેવું છે, અને કોઈ ઔરત જીના કે બદની જગ્યાએ તો તે નજર પરત તેને આલ ઔલાદ ભાઈ પિતરાઈ પરત આવે છે. જો તે નેક હોય તો શું થાય? અને ભાઈ પિતરાઈ જીના કરે બદનજી કરે તો તે પરત તેની આલ ઔલાદ પર આવે છે, અને આલ ઔલાદ નેક હોય તો શું થાય? અબ યે હૈ કે હુઝુર અકરમ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલયહી વસલ્લમ ને જહાં ઇફ્ફત ઓ પાક દામની કી તાકીદ ફરમાઈ હૈ, વહાં આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ ને યે ભી ફરમાયા હૈ કે ભાઈ જો હૈ આપ પાક દામની ઇખ્તિયાર કરેં تو آپ کی بیویاں بھی پاک دامن رہیں گی, اور اگر آپ خدا نخواستہ اس طرح برائیوں میں مبتلا ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اثر آپ کے گھر والوں تک پہنچ جائے. قرآن میں بھی ایک قدرت کا اصول بیان کیا گیا ہے, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. الخبیثات للخبیثین, ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے, والخبیثون للخبیثات, ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے, والطیبات للطیبین, پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے, والطیبون للطیبات, اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. یہ قدرت کا ایک قانون ہے, عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعد میں چل کر کے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں, وہ بھی طیب بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے, ایسا ہوتا ہے, اس لیے آدمی اس کا اہتمام کرے, خود بھی نیکی کی راہ پر چلنے کا, تاکہ اس کے نیکی کی راہ پر چلنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمده لا اله الا الله لا اله الا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميل الاهوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها افضل الغايات من جميع الخيرات والسعادات والعافيات. انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے دلدل فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ گناہوں کی عادتیں چھڑوا کر اے اللہ نیکیوں کی عادتیں ہم میں پیدا فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے طریقوں کی محبت ہمارے وجود کے اندر ڈال دے. اے اللہ غیروں کی ناکامی سے ہماری دلی فرما. اے اللہ جس بچے نے اس قرآن کی تکلیف کی ہے اے اللہ اس کو قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ احترام اہتمام نصیب فرما. دن اور رات کی مختلف اوقات میں اے اللہ کثرت تلاوت کی توفیق سے مالا مال فرما. اس طرح اس کے سینے کو قرآن الفاظ سے مزین فرمایا ہے, اسی طرح قرآن حکم و معارف سے بھی مالا مال فرما. قرآن اعمال صالحہ پر مداوع فرما. قرآن اخلاق طاہرہ سے اے اللہ اس کو مزین فرما. اے اللہ اس قرآن کی تقریب پر جو وعدے دیے اپنے حبیب پاک ہیں ان وعدوں کو بھی بچے اور اس کے والدین اس کے اساتذہ اس کے مربیوں اس کے خاندان کے ہم نے پورا کروا. ایسا جن جن لوگوں نے اپنی اولادوں کو خود کے اندر لگا رکھا ہے ایسا ان تمام بچوں کے لیے سہولت آفیت کے ساتھ خود کی تکمیل کی شکلیں پیدا کروا. آگے اور علوم سے بھی ان کو مالا مال کروا کر ان بچوں کی طرف سے والدین کی تمنائیں پوری فرما. ایسا ان بچوں کو والدین کے لیے سدے جانیہ بنا. ایسا تمام کو اپنے اولادوں کو علوم دنیا کی نظر ایسا اس کی طرف سے لبیات کی حفاظت فرما. ان کی تاریخ سچے کی طرف ایسا تمام والدین کو بچے نبی کی مانے بچے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کا ملا آنے کا منہ آتا فرمانا.
الحمد